نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اثر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد واجب التعظیم لائیو کے ست تکریم میرے والد محترم حضرت علامہ مولانا سید شاہ تراب الحق صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، واجب التعظیم لائیو کے ست تکریم محسن اہل سنت جناب الحاج حنیف طیب صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، جناب حضرت علامہ مولانا محمد یونس شاکر صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، جناب حضرت علامہ مولانا کامران قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، جناب قلیل الرحمن چشتی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، دیگر اور معزز علماء کرام حاضرین مجلس، دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. محترم حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں کہ یہ حضرت علامہ قاری محمد مصلح الدین صدیقی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جو الحمدللہ میرے نانا حضور تھے، ان کے یہ عرس کی محفل 31 سال گزر گئے آپ کے وصال فرمائے، لیکن جو آپ نے کارہائے نمایاں انجام دیے، جو اخلاص للہیت کے ساتھ دین کا کام کیا اور کئی قلوب میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طریقے سے روشن کی کہ ان کی روشنیوں سے کئی اور چراغ عشق مصطفیٰ میں چمکنے اور دمکنے لگ گئے، آج یہی وجہ ہے کہ ان سے محبت کرنے والے، ان کے معتقدین اور محبین کثیر تعداد میں ہر روز الحمدللہ ان کی مزار شریفہ پر حاضری دیتے، جمعۃ المبارکہ میں خصوصیت کے ساتھ اپنے پیر و مرشد کی مزار پہ حاضر ہوتے، اور الحمدللہ جیسے ہی عرس کی تقریبات شروع ہوتی ہیں تو ان سے محبت کرنے والوں کا ایک جمع غفیر ان کی مزار کی طرف راہی اور راغب ہو جاتا ہے. حضرت قاری صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت ناز سے متعلق یا آپ کی سیرت پر آپ سب جانتے ہیں کہ میرے والد محترم ہر سال پابندی کے ساتھ خطاب کرتے ہیں، لیکن عرصے سے آپ بیمار، اس وجہ سے آج قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت ناز سے متعلق شاید گفتگو نہ کر سکے، لیکن میں چند باتیں حصول برکت کے لیے قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت ناز سے متعلق آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میری مدد فرمائے. حضرت قاری صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ باتیں ذہن میں رکھنے کی کہ قاری صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ 11 ربیع الاول شریف پیر کے دن صبح صادق کے وقت اس دنیا میں تشریف لائے. سن ہجری اگر ہم دیکھیں تو وہ 1336 بنتا ہے، اور سن عیسوی اگر ہم دیکھیں تو قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ 27 دسمبر سن 1917 میں ریاست حیدرآباد دکن، اس کا ایک مشہور شہر ہے قندار شریف، اس کا ایک ضلع ہے ناندیڑ کہ جس میں قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حیدرآباد دکن یہ ایک ایسی ریاست ہے کہ حیدرآباد دکن نے علم و ادب کے حوالے سے، تہذیب اور شائستگی کے حوالے سے، انسانی اخلاق اور کردار کی تعمیر کے حوالے سے، علم و فنون کے حوالے سے حیدرآباد دکن نے دین کی بہت خدمت کی ہے. آپ لوگ ہر سال سنتے ہیں کہ حیدرآباد دکن حیدرآباد دکن، عموماً آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ بس کوئی معمولی سا شہر ہوگا، معمولی سی ریاست ہوگی، اور قابل افراد کی تعداد بہت محدود ہوگی، لیکن ایسا نہیں. حیدرآباد دکن الحمدللہ اولیاء کرام کی سرزمین رہی. حیدرآباد دکن میں کئی اولیاء کرام پیدا ہوئے. میں نے الحمدللہ 4-5 سال پہلے حیدرآباد دکن کو دیکھا، اور الحمدللہ اس فقیر حقیر نے حیدرآباد دکن میں میلاد شریف کے حوالے سے بہت بڑے بڑے جلسے بھی کیے. حیدرآباد دکن کو دیکھنے کے بعد، لوگوں سے ملنے کے بعد، اہل علم حضرات سے گفتگو کرنے کے بعد پتا چلا کہ حیدرآباد دکن علم و فنون کے حوالے سے کیا اہمیت رکھتا ہے. حیدرآباد دکن میں دو شخصیتیں ایسی گزری کہ آج بھی ان دو شخصیتوں کے نام آپ سن کے حیران ہوں گے کہ حیدرآباد دکن کے بچے بچے کی زبانوں پر ان دو شخصیتوں کے نام ہیں. ایک حضور عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جو حیدرآباد دکن میں محدث دکن کے نام سے مشہور ہوئے. میں اگر تاریخی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں تو یقیناً یہ آپ کی نالج میں اضافے کا سبب بنے، اور جتنے اہل علم حضرات یہاں پر موجود ہیں یقیناً ان کی معلومات میں اضافہ ہوگا. حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جنہیں لوگ محبتی سے دکن کہتے ہیں، آپ معمولی نہیں سمجھیے گا. جس طرح ہم اعلی حضرت امام اہل سنت کو محبتی سے بریلی کہتے ہیں، اسی طرح سے وہاں کے لوگ حضور عبداللہ شاہ صاحب کو محبتی سے دکن کہتے ہیں. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان کا مقام اور مرتبہ کس قدر بلند رہا. حضرت محبتی سے دکن نے اپنی تقاریر کے حوالے سے، اپنی تحریر کے حوالے سے، اپنے کردار کی کشش کے حوالے سے دین کی بہت خدمت کی. اور جو انٹرنیٹ سے دلچسپی رکھتے ہیں نوجوان، میں ان کی نالج میں اضافے کے لیے بتاؤں کہ انٹرنیٹ پر محبتی سے دکن حضور عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک تقریر موجود ہے کہ جو آپ نے 1962 میں رمضان شریف کے فوراً بعد کسی محفل میں کی تھی. تو آپ وہاں پر اس تقریر کو سماعت کر سکتے ہیں. اگر آپ کو وہاں پر وہ تقریر نہ ملے تو الحمدللہ اس فقیر کے پاس میرے اپنے موبائل میں محبتی سے دکن کی وہ تقریر موجود ہے. حضرت محبتی سے دکن رحمت اللہ تعالی علیہ نے تصنیفات، تالیفات، ملفوظات از ابتدا انتہا اپنے موضوعات اور عنوانات کے لحاظ سے ان کی تصنیفات، تالیفات اور ملفوظات یہ منفرد سند کا درجہ رکھتے ہیں. قرآن و حدیث، اقوال صحابہ کرام، تشریحات تابعین، توضیحات طب تابعین، اجتہادات مجتہدین و عرفانیات سالکین، نگارشات مورخین سے حضور محبتی سے دکن کی کتابیں بھری ہوئی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ کن فیکون سے پہلے کی حقیقتوں کو واضح انداز میں سمجھانے کے لیے حضرت محبتی سے دکن نے میلاد نامہ تحریر فرمایا. یہود و نصارہ کہ جسمانی معراج کے جو منکر ہیں، ان کی ہر دلیل کا رد محبتی سے دکن نے کیا، اور اس حوالے سے محبتی سے دکن نے معراج نامہ تحریر فرمایا جو الحمدللہ میرے پاس موجود ہے. احوال یوم آخرت سے آگاہ کرنے کے لیے محبتی سے دکن نے قیامت نامہ تحریر فرمایا. منزل معرفت کے درمیان پیش آنے والے ہر مرحلے کی تمثیل و تشریح کے لیے یوسف نامہ محبتی سے دکن نے تحریر فرمایا. معراج المومنین کی سیر حاصل گفتگو محبتی سے دکن نے فضائل نماز میں کی. زمین دل کو گل و گلزار بنانے کے لیے محبتی سے دکن نے گلزار اولیاء نام سے کتاب تحریر فرمائی. روحانی راہ میں رکاوٹ بننے اور بیماریوں کے علاج کے لیے محبتی سے دکن نے علاج السالکین تحریر فرمائی. اللہ اور اس کے رسول سے قریب ہونے کے لیے محبتی سے دکن نے کتاب محبت تحریر فرمائی. ایک انسان کے شب و روز کو اسوائے حسنہ میں ڈھالنے کے لیے محبتی سے دکن کے مواعظ حسنہ انڈیا، ہندوستان، حیدرآباد، دکن میں موجود ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم کلامی کے لیے محبتی سے دکن نے زجاجۃ المصابی تحریر فرمائی جو 5 جلدوں پر مشتمل ہے. محبتی سے دکن کا یہ بہت بڑا کارنامہ زجاجۃ المصابی آج بازاروں میں وہ دستیاب نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا اس پر کام جاری ہے، اور بہت جلد آپ دیکھیں کہ www.muslihuddin.com پر اور barkati.net پر انشاءاللہ تبارک و تعالی زجاجۃ المصابی 5000 سے زیادہ صفحات پر موجود ہے. وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی عنقریب انٹرنیٹ پہ دستیاب ہوگی. حضرت محبتی سے دکن جو رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ کارنامہ زجاجۃ المصابی، میں تھوڑا سا اس پر گفتگو کر کے آگے بڑھتا ہوں. زجاجت المصادی موتی سے دکن نے کیوں تحریر کی، اس کی وجہ کیا، کس نے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ یہ کتاب جو ہے وہ تحریر فرمائیں؟ آئیے موتی سے دکن کے الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں جو آپ نے زجاجت المصادی کی پہلی شرح میں اور اس کے تعارف میں یہ باتیں آپ نے تحریر فرمائی. حضرت محدث دکن فرماتے ہیں، جو اہل علم ہیں ان کے ذوق کے لیے عرض کر رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ جب خطیب تبریزی نے مشکات المصابی میں حضرت امام شافعی کے مسلک کے مطابق احادیث مبارکہ کو جمع کیا تو فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا کہ میں مشکات شریف ہی کی طرز پر ایک ایسی کتاب تحریر کروں جیسی کہ خطیب نے تحریر کی. مجھے بار بار خیال آتا کہ میں ایک ایسی کتاب جو ہے وہ تالیف کروں جس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق احادیث مبارکہ جمع ہوں. مودی سے دکن آگے فرماتے ہیں، مگر میری تنگ دامنی مجھے اس کام کے انجام سے روک رہی تھی. فرماتے ہیں میں بہت مصروف تھا تقاریر کے حوالے سے اور دیگر کاموں کے حوالے سے، تو مجھے یہ چیز روک رہی تھی. اب سنیے ذرا، سنی مسلمانوں آپ جھوم اٹھیں گے. مودی سے دکن فرماتے ہیں کہ پھر ایک وقت آیا یہاں تک کہ میں نے خواب میں شمس الدحا، بدر الدجا، نور الہدا، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا. مودی سے دکن فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا. اب سنیے کمال بات، فرماتے ہیں سرکار جب میرے خواب میں آئے تو سرکار کریم علیہ السلام نے مجھے سلام کیا، حضور کریم علیہ السلام نے مجھے سلام کیا، اور میں نے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب، اس سلام کا جواب دیا. فرماتے پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں آپ روحی فدا نے پھر مجھے اپنے سینے سے لگا لیا. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، جو علم و حکمتوں کا منبع ہے، اور مجھ کو گلے لگایا. اس کے بعد فرماتے ہیں جب میں نیند سے بیدار ہوا تو بالکل شادہ تھا، فرحا تھا، بالکل مسرور تھا میں کہ میں نے خواب میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا. فرماتے ہیں بس حضور کے سینے کے لگانے کی برکت تھی کہ میری تنگی اللہ تعالی نے کشادگی میں تبدیل فرما دی، تنگی کشادگی میں جو ہے وہ تبدیل ہو گئی، اور میں نے اس کی تعلیف کا پختہ ارادہ کر لیا، کمر کس لی. اس کے بعد ایک شاندار بات ارشاد فرماتے ہیں، علماء کرام توجہ فرمائیں، آپ فرماتے ہیں زجاجت المصابی اس کتاب میں نے جو بھی حدیث لکھی ہر حدیث کے تحریر کے وقت میں نے پیارے مصطفیٰ پہ درود پڑھا، میں نے حضور پہ درود پڑھا، اور درود پڑھنے کے بعد جو ہے میں نے ہر حدیث یہاں پر تحریر فرمائی. تو زجاجت المصابی 5 جلدوں میں موجود ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان قریب جو ہے وہ آپ کو دستیاب ہوگی. زجاجت المصابی میں محدث دکن نے بڑا تحقیقی کام کیا، یعنی وہ غیر مقلد جو آج یہ بکواس کرتے کہ جو حنفی مذہب ہے یہ تو زیادہ تر قیاس پہ چلتا ہے صاحب، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے زیادہ تر قیاس کے حوالے سے کام کیا ہے، لیکن اگر علماء کرام زجاجت المصابی کا جب مطالعہ فرمائیں گے تو انہیں پتا چلے گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کا مسلک اور مذہب الحمدللہ پیارے مصطفیٰ کی احادیث پر مبنی، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پر جو ہے یہ مبنی ہے. اور محدث دکن رحمت اللہ تعالی نے ایک ایک حدیث ہر معاملے میں بڑی شاندار جو ہے وہ تحریر فرمائی، اور جب میں اس کا مطالعہ کرتا ہوں، اس کو دیکھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ جو باب زجاجت المصابی میں محدث دکن نے باندھا ہر باب کے شروع میں کہ جس سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے قرآن مجید و فرقان حمید کی اسی سے متعلق آیت مقدسہ اوپر تحریر فرماتے ہیں. اس سے بھی پتا چلتا کہ حضور محدث دکن رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن مجید و فرقان حمید پر جو ہے وہ کس قدر نظر رکھا کرتے تھے. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، جب محدث دکن نے زجاجت المصابی تحریر فرما دی اور جب وہ علماء احناف کے پاس آئی، ان کے سامنے آئی، اور انہوں نے جب اس کا مطالعہ کیا تو علماء احناف یہ کہنے لگ گئے کہ خدا کی قسم 700 سال تک
کسی حنفی نے یہ کام نہیں کیا کہ جو محدث سے دکن نے اکیلے کر دکھایا، جو محدث سے دکن نے اکیلے کر دکھایا. اب علماء کرام محدث سے دکن کے پاس آتے اور محدث سے دکن سے کہتے کہ حضرت آپ نے اتنی شاندار کتاب تحریر فرمائی، بہت بڑا کارنامہ آپ نے انجام دیا، تو محدث سے دکن کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور آپ اپنی اس کیفیت کے اندر یہ الفاظ استعمال فرماتے، فرماتے لکھ تو دی ہے میں نے، بس پیارے مصطفیٰ میری اس کتاب کو قبول فرما لے، محنت تو میں نے بہت کی ہے، بس پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ اس کتاب کو قبول فرما لے. اللہ اکبر. اور بہت سارے کارنامے ہیں، میں مختصراً کر کے آگے بڑھتا ہوں. حیدرآباد دکن کی مشہور شخصیت میں نے آپ کو بتائی، حضور محدث دکن سید عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اور یہ نجیب الطرفین سید زادے. حیدرآباد دکن میں دوسری ایک اور مشہور شخصیت، اور وہ ہیں حضرت علامہ مولانا محمد انوار اللہ فاروقی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. انوار اللہ فاروقی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ جتنے حیدرآباد دکن کے لوگ ہیں، میں نے کسی کی زبان سے یہ نہیں سنا کہ انوار اللہ فاروقی صاحب، انوار اللہ فاروقی صاحب، بلکہ حیدرآباد دکن کے تمام علماء اور عام عوام بھی حضور انوار اللہ فاروقی صاحب کو شیخ الاسلام کے نام سے یاد کرتی ہے. جب آپ حضور شیخ الاسلام کا نام لے تو بس وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت محمد انوار اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. حضور انوار اللہ شاہ صاحب نے بڑا دین کا کام کیا. میں نے آپ کی مزار شریفہ کو دیکھا جو جامع نظامیہ میں بالکل سینٹر، بالکل بیچ میں موجود ہے، اور اللہ اکبر، آپ مزار شریف دیکھیے، واقعی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسے مرد مجاہد تھے کہ جو آج وصال کے بعد بھی پورے حیدرآباد دکن پہ حکومت کر رہے ہیں. علماء کرام آپ کے مزارات پہ حاضری دیتے ہیں، آپ کی شان میں قصیدے لکھ کے لاتے ہیں، اور آپ کی مزار شریفہ پر اس کو فریم کر کے جو ہے وہ باقاعدہ ہینگ کر دیا جاتا ہے، ٹنگا دیا جاتا ہے. حضرت انوار اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، میں مختصراً آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ آپ بار بار یہ سنتے تھے حیدرآباد دکن، اور یہ بات کسی کے ذہن میں کہ شاید انہوں نے کوئی کام نہ کیا حیدرآباد دکن نے یا حیدرآباد دکن کے لوگوں نے، تو جب میں نے نیٹ پر اور دیگر کتب سے اس کا مطالعہ کیا ہے تو وہ ساری باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا. حضرت علامہ مولانا انوار اللہ فاروقی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ فاروق اعظم کی اولاد ہیں، فاروق اعظم کی اولاد سے ان کا تعلق ہے، اور چالیسویں پشت میں آپ کا سلسلہ حضرت فاروق اعظم سے ملتا، اور آپ کے جد اعلی حضرت شہاب الدین علی فرق شاہ کابلی یہ افغانستان کے بڑے با اثر افراد میں سے تھے. اور یاد رکھیے کہ حضرت شہاب الدین علی فرق شاہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن سے حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ ملتا، حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ ملتا ہے. تو یہ شخصیت حضرت انوار اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی، بڑے نیک انسان، بڑا دین کا کام کیا حضور انوار اللہ فاروقی صاحب رحمت اللہ علیہ. ان کے والد محترم بھی انتہائی متقی پرہیزگار، ان کی والدہ محترمہ بھی انتہائی متقی پرہیزگار، بلکہ میں ان کی ذات کا ایک واقعہ آپ کو بتاؤں ان کی سیرت سے متعلق، کہ کہتے ہیں کہ شادی کو ایک دو سال ہو گئے لیکن اولاد نہیں ہو رہی، تو حضور انوار اللہ فاروقی صاحب رحمت اللہ تعالی کی والدہ محترمہ نے اپنے ایک رشتہ دار کو، اس علاقے میں ایک مجذوب شخصیت تھی کہ جن کا نام حضرت یتیم شاہ تھا رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس بھیج مٹھائی دے کر، اور کہا کہ ذرا پوچھ کے تو آؤ کہ میرے یہاں اولاد ہوگی بھی یا نہیں ہوگی. چنانچہ ان کے رشتہ دار نے مجذوب جو بزرگ تھے حضرت یتیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کو مٹھائی پیش کی، اور مٹھائی پیش کی بیٹھے رہے تو آپ فرمانے لگے کہ یقیناً تم کسی کام سے آئے ہو، جبھی تو میرے پاس مٹھائی لے کے آئے ہو. حضرت یہ بتائیے، میری بہن یا میری رشتہ دار دو سال شادی کو ہو گئے مگر اولاد نہیں ہو رہی، آپ یہ بتائیے کہ ان کے یہاں اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی. اللہ اکبر. وہ مجذوب بزرگ مسکرائے اور اپنے مخصوص انداز میں فرمانے لگے کہ جا کر کے اپنی بہن سے کہہ دو کہ اولاد پیدا ہوگی اور عالم دین ہو، جاؤ جا کر کے کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گھر میں لڑکا عطا فرمائے گا اور وہ عالم دین ہوگا. آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب یہ خبر مجھے ملی تو رات میں نے خواب دیکھا کہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے قرآن مجید موجود ہے اور سرکار کریم علیہ السلام قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں. گویا آپ کی والدہ فرماتی ہیں یہ مجھے اشارہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو تمہیں اولاد عطا فرمائے گا وہ قرآن کی ایسی خدمت کرے گی کہ پوری دنیا تمہارے بچے کو یاد رکھے گی. تو حضرت انوار اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ اس دنیا میں تشریف لائے. پھر آپ اکثر علماء کرام کی تقاریر میں سنتے ہوں 1857 کی جنگ آزادی، 1857 کی جنگ آزادی، 1857 کی جنگ آزادی. آپ دیکھیں سلطنت مغلیہ یہ بالکل مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی، اور وہ جگہ کے جہاں علوم و فنون پڑھائے جاتے تھے اب ان جگہوں پر رقص و سرور کی محفلیں ہوا کرتی تھی. اور حیدرآباد دکن، اللہ اکبر، حیدرآباد دکن میں ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ وہ حیدرآباد دکن کے جو علم و فنون کا مرکز تھا جگہ جگہ پر رقص و سرور کی محفل منعقد ہونے لگ گئیں. اللہ اکبر، یہی وقت تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا محمد انوار اللہ فاروقی صاحب کو اس سرزمین پہ پیدا فرمائے. اور پھر انوار اللہ فاروقی صاحب رحمت اللہ تعالی نے وہ کام کیا دین کا کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ ہر شخص جو ہے وہ حضور انوار اللہ فاروقی ساتھ اور موتی سے دکن کے ساتھ مجھے محبت کرتا وہ دکھائی دیتا. تو یاد رکھیے کہ حیدرآباد دکن کوئی معمولی سلطنت نہیں، حیدرآباد دکن کے لوگ کوئی معمولی لوگ نہیں، بلکہ علوم و فنون کے حوالے سے حیدرآباد دکن نے بہت دین کی خدمت کی. اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا نہیں کہ حیدرآباد دکن کو جو پولیس ایکشن کے ذریعے ختم کر دیا گیا اور جس کی 2 کروڑ سے زائد آبادی تھی، جس کا سارا انتظام جو ہے وہ خود کا تھا، اور کسی پر نظام دکن یا حیدرآباد دکن کے جو حکمران تھے وہ کسی سے ٹیکس بھی نہیں لیتے تھے اور اپنے طریقے سے وہ اس مملکت کو چلا رہے تھے، اس ریاست کو چلا رہے تھے، پولیس ایکشن کیا گیا. یعنی اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو 11 ستمبر 1948 ادھر جناح صاحب کا انتقال ہوا، ادھر 12 ستمبر 1948 کو ہندوستان میں حیدرآباد دکن پر پولیس ایکشن کیا، فوجی یلغار کی، اور جس طریقے سے لوگوں کو کاٹا، میرے والد محترم کا بچپنا گواہ، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے کہ کس طریقے سے لوگوں کو کاٹا گیا اور مسلمان کس طریقے سے جو ہے وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے. الحمدللہ آج بھی حیدرآباد دکن، یہ میں فخر سے کہتا ہوں کہ آج بھی پورا حیدرآباد دکن پورے ہندوستان کے اندر، آپ سرچ کر لیں نیٹ پر کہ پورے ہندوستان میں پوچھیں کہ آئی ٹی سٹی کس کو کہا جاتا ہے، پورے ہندوستان کے اندر آئی ٹی سٹی کسی کو کہا جاتا ہے تو وہ حیدرآباد دکن ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے آج بھی حیدرآباد دکن جو ہے سب اول میں شامل ہے. اور اس کے بعد حیدرآباد دکن سے جب لوگوں نے ہجرت کی اور ہجرت کے بعد جب اس پاکستان میں آئے، آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ بڑے کام کی، بڑے ٹاپ کلاس عہدوں پر حیدرآباد دکن کے لوگ رہے اور یہاں پہ کام کیے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں حیدرآباد دکن کی تو عقل حیران ہو جاتی ہے. یعنی مسجد نبوی شریف میں جب برقی کمکموں کی ضرورت پڑی کہ مسجد نبوی شریف کو برقی کمکموں سے روشن کیا جائے گا، آپ کو سن کے حیرت ہوگی برقی کمکمے گئے تو حیدرآباد دکن سے گئے. اور یہ بھی تاریخ کا صفحہ میں آپ کو بتاؤں، یہ پیراگراف بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ بیت اللہ شریف میں سب سے پہلے جنریٹر کے ذریعے سے جو بجلی چلائی گئی، الحمدللہ وہ جنریٹر بھی حیدرآباد دکن نے پیش کیا اور وہاں پر وہ کام ہوتا رہا. اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں جب پاکستان بن تو گیا، اب لوگ آ گئے، اب جتنے ملازمین تھے ان کو تنخواہ کہاں سے دی جائے، پیسہ تو اس وقت تھا نہیں. آپ کو سن کے حیرت ہوگی، آپ ذرا تاریخ کا مطالعہ کریں کہ محمد علی جناح نے اس وقت کے جو حاکم تھے حیدرآباد دکن کے ان کو خط لکھا، اور خط میں لکھا اگر آپ نے اس پاکستان پہ توجہ نہیں دی جو ہم نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے، اگر آپ نے توجہ نہیں دی تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ پاکستان ختم نہ ہو جائے، تو آپ اس پاکستان کی مدد کریں. آپ کو سن کے نوجوانوں حیرت ہوگی کہ اس دور میں حیدرآباد کے جو حاکم تھے انہوں نے مناظمین کی تنخواہ کے لیے اپنی جیب سے 20 کروڑ کا نذرانہ پیش کیا، 20 کروڑ کا نذرانہ پیش کیا. تو جو لوگ یہ سمجھتے کہ حیدرآباد دکن کا کوئی کردار نہیں، حیدرآباد کے مسلمانوں کا کوئی کردار نہیں، الحمدللہ حیدرآباد دکن کے مسلمانوں نے، حیدرآباد دکن سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے جب جس ملک کا بھی رخ کیا، چونکہ پڑھے لکھے تھے اس لیے بڑی محنت سے انہوں نے جو ہے کام کیا اور اس ملک کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، تو قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے. اب آئیے قاری صاحب رحمت اللہ تعالی سے متعلق میں چند چیدہ باتیں آپ کو بتاتا ہوں. قاری صاحب رحمت اللہ تعالی کے آبا و اجداد، آپ کے آبا و اجداد بھی دین کا کام کرتے آ رہے تھے، یعنی نسل در نسل. قاری صاحب رحمت اللہ تعالی کے بزرگ دادا پردادا، والد محترم دادا پردادا، آپ ادھر اوپر کی طرف چلیں، نانا پر نانا آپ ذرا اس طرف چلیں، قاری صاحب رحمت اللہ تعالی کے آبا و اجداد نے دین کا کام کیا. اور آپ کو سن کے حیرت ہو، قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد محترم یہ انتہائی متقی پرہیزگار، اپنے حیدرآباد دکن اپنے ناندیڑ میں مشہور عالم دین، بڑے شاندار خطیب، بے شمار زمینوں کے مالک تھے، لیکن آپ کو سن کے حیرت ہوگی سب کچھ ہونے کے باوجود ناندیڑ کے اندر ایک مسجد میں 55 سال دین کی خدمات انجام دی. 55 سال جو ہے قاری صاحب رحمت اللہ تعالی کے والد محترم نے دینی جو ہے وہ خدمات انجام دی. اور پھر آپ سب جانتے ہیں اگر ہم تاریخ کے حوالے سے چلتے ہیں، پھر ایک نعرے تقسیم ہند کی بات ہوئی، نعرے بلند ہونے لگے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس وقت لوگوں کو یہ فکر دی گئی، لوگوں کو یہ ذہن دیا گیا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہوگا کہ جہاں پر نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا، حقوق مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ حقوق جو ہے وہ خود گھروں تک پہنچیں گے. اس نعرے کے اندر بڑی کشش تھی، اس نعرے کے اندر بڑی جذبیت تھی، او ہو مسلمانوں کا ایک الگ ملک ہوگا، جہاں پر نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا. پھر ہوا کیا؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، مسلمان ہجرت کرنے لگے، اور دوسری طرف ہندو بھیڑیوں نے، سکھ درندوں نے مسلمانوں کے ساتھ وہ بدترین مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا. کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آسمان بھی کانپ اٹھا ہوگا، یہ زمین بھی کانپ اٹھی ہوگی، اور اس پاکستان کے لیے مسلمان آئے، مسلمانوں نے قربانیاں دی، ہندوستان کے مسلمانوں نے یہاں ہجرت کی، قربانیاں دی، 20 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، کئی مسلمان خواتین ان کو بے آبرو کر دیا گیا، کئی بچوں کے سامنے ان کے باپوں کو ذبح کر دیا گیا، کئی ماں باپ کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کر دیا گیا. یہ سب کچھ تھا، لیکن اس وقت ایک جوش و جذبہ تھا کہ نہیں جناب، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ہم پاکستان لے کر کے رہیں گے. چنانچہ مسلمانوں نے ہجرت کرنا شروع کی، مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، لیکن مقصد صرف پاکستان ہے. آئیے اس ہجرت کی تحریک اور یہ اثر، یہ جاذبیت، حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد اس سے بہت متاثر ہوئے، چنانچہ آپ نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا اور آپ اس پاکستان تشریف لائے، اس کراچی میں تشریف لائے، کچھ عرصے بقید حیات رہے. اور 25 نومبر قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک انٹرویو ہے جو آپ نے دیا، وہ ہم سب کے پڑھنے کے لائق. قاری صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 25 نومبر مغرب 7:25 مغرب کے بعد میرے والد محترم کا وصال ہو گیا 1955 میں. پھر قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم کو ہم میوشہ قبرستان لے کے گئے اور وہاں ان کی قبر موجود ہے. آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کے والدین کی قبر پر رحمت و رضوان کی بارش نازل فرمائے. قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے اپنے انٹرویو کے اندر بہت ساری باتیں آپ نے بالکل واضح کی. قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز اپنے شہر کے ایک ہائی اسکول سے کیا. اب سنیے ذرا آپ باتیں، ہائی اسکول سے کیا، اور قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ کا ذہن حافظہ اللہ اکبر یہ بہت قوی تھا کہ قاری صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سال میں دو کلاسیں پاس کی، پھر دوسرے سال میں نے دو کلاسیں پاس کی. اس طریقے سے قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہ اسکول کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے. اور دوسری طرف قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن مجید و قرآن حمید بھی ناظرہ ختم کرنے میں مصروف. قاری صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت جلدی ناظرہ قرآن مجید و قرآن حمید ختم کر دی، تو میرے والد محترم نے ایک روز مجھ سے فرمایا کہ بیٹا مصلح الدین، اللہ تعالی نے اپنے حبیب کے صدقے تمہیں بڑا حافظہ دیا، تو بیٹا مصلح الدین اس کا استعمال کرو اور قرآن مجید و قرآن حمید حفظ کرو. قاری صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے قرآن مجید و قرآن حمید کے حفظ کی طرف توجہ دی، اور بہت کم عمر میں قاری صاحب رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید بھی حفظ کر لیا. اس میں ایک بہت بڑا کردار قاری صاحب اپنے انٹرویو میں فرماتے کہ ہمارے علاقے کے ایک عالم تھے مولانا علیم الدین صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک کردار رہا. اور ایک بہت بڑا کردار حافظ ملت حضور عبد العزیز مبارک پوری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا رہا. اب قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حافظ قرآن بن گئے. اب یہاں رشتے داروں میں ایک بحث چلی کہ قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو کیا بنا. کچھ لوگ کہتے کہ انہیں عالم دین بنائے، کچھ لوگ کہتے کہ انہیں دنیاوی تعلیم پڑھائے کہ اس کی بہت ضرورت ہے. تو قاری صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حافظ ملت نے میرے والد محترم کو بلایا، اور بلانے کے بعد ان کے سامنے کہا کہ مولانا غلام جیلانی، اللہ تعالی نے آپ کے بیٹے کو بڑا حافظہ دیا، تو آپ نے جس طرح محنت کر کے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے، آپ اسی طرح محنت کریں اور اپنے بچے کو عالم دین بنائیں. آج بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے، ہم اپنے بچے کو ناتخواں تو بناتے ہیں لیکن عالم دین نہیں بناتے، کیونکہ لوگوں کا ذہن بزنس کی طرف چلا گیا. عالم بنے گا تو ملے گا کیا، ناتخواں بنے گا سبزی کا خرچہ تو نکال دے گا، گوشت کا خرچہ تو نکال دے گا، اور پھر آپ جس طرح کے ناتخواں آ رہے ہیں آپ خود دیکھ لیں کہ جو حالت ہے کہ پہلے جو محفل نعت کا وقار ہوتا تھا ختم ہو گیا. ادھر نعت ہو رہی ہے ادھر ٹھمکے لگ رہے ہیں، نعت ہو رہی ہے لوگ ناچ رہے ہیں. جو لوگ قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ رہے، جو یہاں پر محفل میں رہے یا محفل نعت میں ان کے ساتھ ہوتے تھے، وہ سب اس بات کے گواہ کہ وہ محفلیں اس وقت ایسی ہوتی کہ لوگ نعت سنتے تو عشق رسول کی وجہ سے دھاڑے مار مار کے روتے تھے. تو میں آپ سے کہوں گا خدا کے لیے، اب یہ وقت بڑا نازک آ چکا، اب ہمارے پاس علماء کی جماعت نہیں. اور یاد رکھو سنی مسلمانوں، اس علماء کی جماعت نے ہی بدعقیدگی کا مقابلہ کرنا ہے. ناتخواں اپنی ناتخواں بدعقیدگی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یا ناتخوانوں کی ٹیم بدعقیدگی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تمہارا مسلک اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ علماء کی جماعت بچا سکتی. تو خدا کے لیے میں آپ سے کہوں گا کہ اپنے ایک بچے کو آپ تہیا کر کے اٹھیں کہ آپ عالم دین بنائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بیٹیاں دی ہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے. آپ تہیا کریں کہ آپ اپنی بیٹی کو عالمہ بنائیں، آپ اپنی بیٹی کو حافظ قرآن بنائیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ لوگ اس پر سر جوڑ کے بیٹھ گئے تو آج جو خلا ہمیں علماء کا دکھائی دے رہا، خدا کی قسم یہ خلا بھر سکتا ہے. کوئی مشکل نہیں ہے اس میں، اور کوئی جو ہے زیادہ محنت نہیں ہے، بس توجہ دینے کی ضرورت ہے. یقیناً ہم دوبارہ علماء کی جماعت جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں اگر ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی. ہم گانے بازوں میں لگے رہے، ہم بچوں کو ناتخواں بنانے میں لگے رہے، سنیوں پھر میں دعوے سے کہتا ہوں مجھے ڈر ہے کہ پھر وہ وقت نہ آ جائے کہ مسجدیں تو ہماری ہوں گی، ادھر نماز پڑھانے والے وہابی دیوبندی ہوں گے. مدارس تو ہمارے ہوں گے، پڑھانے والے جو ہے وہ وہابی دیوبندی ہوں گے. اگر آپ نے اس پر توجہ نہیں دی، سب ہمارے لوگ سر جوڑ کے نہیں بیٹھے، تو میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پھر وہ وقت آئے گا کہ لوگ پوچھیں گے کہ سنی کی پہچان کیا ہوتی ہے. آج جس طرح لوگ پوچھتے ہیں وہابی کی پہچان کیا, اس طرح ایک وقت آئے گا کہ لوگ پوچھیں گے کہ جناب سنی کی جو ہے وہ پہچان کیا ہوتی ہے. چنانچہ حافظ ملت رحمت اللہ تعالی نے رہنمائی کی, عرض کی حضور آپ اپنے بچے کو عالم دین بنا, اور میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کا بچہ یہ سمبا مسمہ بن جائے, اس کا نام مصلح الدین ہے تو یہ کردار کا بھی مصلح الدین ہو. اللہ اکبر. والد محترم خوش ہو, یہ ہے علماء کی تربیت, علماء کے پاس بیٹھنا اور ان سے کچھ سیکھنا. گھر آئے اپنی اہلیہ کے سامنے ساری بات عنوان پیش کی, آپ کی اہلیہ تیار ہو گئی, اب حافظ ملت کے حکم سے حضرت قاری صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا علمی سفر شروع ہوتا ہے. قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اعظم گڑھ مبارک پور تشریف لے آئے. اعظم گڑھ مبارک پور میں ایک بڑا عظیم شان مدرسہ ہے, پہلے اس کا نام جامعہ اشرفیہ تھا, اب اس کا نام جو ہے وہ مصباح العلوم ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ اگر سرچ کریں کہ وہاں کے فارغ التحصیل جو علماء کرام ہیں وہ اسی نسبت کی وجہ سے اپنے نام کے آگے مصباحی لفظ لگاتے ہیں, مصباحی. تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ صاحب, یہ وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے اس مدرسے میں تعلیم حاصل کی. حضرت قاری صاحب قبلہ نے اس مدرسے میں داخلہ لیا, اور قاری صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی نے زندگی کے 8 سال وہاں پہ لگائے, زندگی کے 8 سال قاری صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی نے وہاں پر لگائے. اور اس کے بعد جب میں قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کا انٹرویو پڑھتا ہوں تو قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حالات خراب ہونے شروع ہوئے سیاست کی وجہ سے, گویا کہ آپ بھاپ گئے کہ اب معاملات بہت زیادہ خراب ہونے والے ہیں. تو قاری صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حیدرآباد دکن آ گیا اپنے والد محترم کے پاس, میں یہاں پہ رہا. پھر قاری صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے کہا, ابا جان کیونکہ دورہ حدیث نہیں ہوا, میں دورہ حدیث کرنا چاہتا ہوں, میں دوبارہ مبارک پور جانا چاہتا ہوں حافظ ملت کی خدمت میں. کیونکہ قاری صاحب فرماتے ہیں کہ حافظ ملت وہاں پر آ گئے تھے فارغ التحصیل ہو کر, اور وہ صدر المدرسین کے عہدے پر فائز ہو چکے تھے اور مجھ سے بڑی شفقت اور محبت فرماتے تھے. تو میں نے والد محترم سے کہا میں دوبارہ جاؤں. والد محترم فرمانے لگے بیٹا مصلح الدین, ابھی تم حالات دیکھ رہے, بسیں جلی ہوئی آ رہی ہیں, گاڑیاں جو ہے وہ کٹی ہوئی آ رہی ہیں, لاشیں یہاں پر آ رہی ہیں, اور تم کہتے ہو کہ میں وہاں جاؤں. نہیں بیٹا مصلح الدین, تم یہیں پر رہو. چنانچہ قاری صاحب قبلہ فرماتے ہیں میں نے والی صاحب کی بات مان لی اور میں حیدرآباد دکن میں رہا. اب یہاں قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوتا. قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 1941 میں نے نکاح کیا, اور اس وقت میری عمر تھی 24 سال. 24 سال کی عمر شریفہ میں قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے نکاح فرمایا. قاری صاحب فرماتے ہیں کہ پھر ہوا یوں کہ حافظ ملت اور جامع اشرفیہ کی جو انتظامیہ تھی ان میں اختلافات پیدا ہو گئے. تو حافظ ملت نے اس جامع اشرفیہ کو چھوڑ دیا, خیر بات کہہ دیا, اور حافظ ملت ناگپور تشریف لے آئے. اب حافظ ملت جب ناگپور تشریف لے آئے تو قاری صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اپنے طلباء سے بڑی محبت کرتے, اور یاد رکھو نوجوانوں کہ استاد طالب علم کا روحانی باپ ہوتا ہے, پیر بھی اپنے مرید کا روحانی باپ ہوتا ہے, اور شفقت و محبت کا پیاسا ہوتا ہے. تو حافظ ملت سے قاری صاحب فرماتے لوگ بہت محبت کرتے. تو حافظ ملت جب ناگپور تشریف لے گئے تو یہاں پر میرے سارے ساتھی کہ جو دورہ حدیث کی تکمیل میں تھے یہ سب کے سب ناگپور چلے گئے. اللہ اکبر, آپ غور فرمائیے, سارے شاگرد آ گئے. قاری صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس مجمع میں موجود نہیں تھا, اور مجھ سے حافظ ملت بہت محبت کرتے, اور فقر کے ساتھ حافظ ملت مجھے اپنا بیٹا کہا کرتے تھے. چنانچہ قاری صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے حافظ ملت نے خط لکھا, اور اس خط میں تحریر تھا کہ مصلح الدین میں مبارک پور سے ناگپور آ گیا ہوں, تمہارے سارے ساتھی آ گئے دورہ حدیث کرنے کے لیے, تو اب تم بھی جو ہے وہ حیدرآباد سے یہاں پر پہنچ جاؤ. قاری صاحب فرماتے میں نے وہ خط اپنے والد محترم اور والدہ کو دکھایا, چنانچہ وہ خوش ہوئے, اور اس کے بعد قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ناگپور پہنچتے ہیں. یہاں قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے دورہ حدیث کی تکمیل کی. قاری صاحب فرماتے ہیں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا دستار فضیلت کا, اور اس جلسے میں قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی دستار بندی ہوتی. یہاں قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ عرصے رہے. فرماتے ہیں کہ پھر میرے پاس میرے والد محترم کا خط آیا. جب میں نے اس خط کو دیکھا تو اس میں تحریر تھا کہ بیٹا مسلم الدین جلدی آؤ، تمہاری والدہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے. تو قاری صاحب فرماتے ہیں کہ میں ساری چیزیں چھوڑ کے فوراً نکلا، حیدرآباد دکن پہنچا. واقعتاً میری والدہ محترمہ کی طبیعت جو ہے وہ بہت خراب تھی. میں والدہ محترمہ کی خدمت میں لگ گیا اور میرے یہاں کے پہنچنے کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد میری والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا. ان للہ و انا الیہ راجعون. اب قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وصال کا کچھ عرصہ گزرا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا، ایک بیٹی اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا فرمائی. اب قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اب مجھے معاش کی فکر ہوئی، جب ذمہ داری آ گئی، اب اہلیہ بھی ہے بیٹی بھی ہے، اب ان کے لیے کچھ کرنا تو ہوگا. تو قاری صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دوبارہ ناگپور آیا، وہاں پر ایک مسجد موجود تھی بڑی عالیشان، انہیں خطیب و امام کی ضرورت تھی. تو مجھ سے میرے استاد محترم نے کہا کہ بیٹا مسلم الدین تم جاؤ اس مسجد میں، ذرا ایک جمعہ تو پڑھاؤ، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں. قاری صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس مسجد میں پہنچا، وہاں پر میں نے تقریر بھی کی اور خطبہ بھی عربی زبان میں فصیح و بلیغ خطبہ دیا، نماز میں نے پڑھائی. فرماتے ہیں بس یہ جمعے کی بات تھی کہ لوگ میرے عاشق ہو گئے، مجھ سے محبت کرنے لگ گئے، اور کمیٹی اور دیگر افراد لوگ مجھ سے کہنے لگ گئے کہ حضرت صاحب اب آپ وعدہ کریں، آپ تا دم مرگ جب تک آپ کی زندگی ہے آپ یہیں پر دین کی خدمات انجام دیں گے، یہیں پہ نمازیں پڑھائیں گے. قاری صاحب فرماتے کہ میں نے ان سے کہا کہ میں یہ وعدہ تو نہیں کرتا، لیکن جب تک میں ہوں اور جب تک میرا دانا پانی ہے میں یہاں پر دین کی خدمات انجام دوں گا. چنانچہ قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں پر دین کی خدمات میں مصروف ہو گئے. قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے یہ وہ وقت تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب میں روزگار سے لگ گیا، جب یہ سارے معاملات ہونے لگے، لوگ اس سے محبت کرنے لگ گئے. فرماتے یہ وہ وقت آیا کہ اللہ تعالی نے مجھے ایک اور بیٹی عطا فرمائی، الحمدللہ وہ میری والدہ محترمہ ہے. قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں اب دین کے کام میں مصروف ہو گیا. قاری صاحب کا آپ انٹرویو پڑھے، فرماتے بڑی جوشیلی تقریریں کرتا تھا میں، بڑی جوشیل، اور جس وقت میں پڑھتا تھا تو حافظ ملت مجھے جمعہ پڑھانے کے لیے دور دراز بھیجا کرتے تھے، مسلم الدین وہاں جاؤ، مسلم الدین وہاں جاؤ. اللہ اکبر. قاری صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے کام کو اور بڑھایا، اور پھر قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ایک اسکول تھا انجمن اسلامی ہائی اسکول، قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں پر جو طلبہ تھے ان کو عربی ادب پڑھایا کرتے تھے. قاری صاحب فرماتے ہیں کہ پھر میں نے محسوس کیا کہ یہ بکھرے ہوئے نوجوانوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنا ہے، تو میں نے جمعیت طلباء اہل سنت کے نام سے ایک تنظیم قائم کی، اور پھر میرے سارے ساتھی جمع ہوئے اور ہم نے مسلک اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو اور جو ہے وہ بڑھانے کی کوشش کی، پھیلانے کی کوشش کی. اللہ اکبر. اب میں مختصر کرتا ہوں کہ حضرت قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ناگپور میں خدمات انجام دیتے رہے، اور اس کے بعد جب پاکستان بنا تو قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ 1949 میں پانی کے جہاز کے ذریعے، بحری جہاز کے ذریعے قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پاکستان تشریف لے آئے. پاکستان تشریف لانے کے بعد اخن مسجد جو جنا برد پیلس کے برابر میں بڑی چھوٹی تھی اس وقت، قاری صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں پر دین کے کام میں مصروف ہو گئے، اور دین کا کام وہ عرصہ دراز تک کرتے رہے، دین کی خدمات انجام دیتے رہے. قاری صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر راول پنڈی واہ کینڈ، وہاں ایک بڑی مسجد تھی اور وہاں خطیب و امام کی ضرورت تھی. فرماتے ہیں کہ میرے پاس علماء کے خطوط آنا شروع ہوئے، اور مودی سے اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا خط میرے پاس آیا، دیگر اور علماء کرام کے خط میرے پاس آئے، اور سارے بزرگوں نے لکھا کہ مسلم الدین آپ ضرور جائیے واقعی. اور اس مسجد کے اندر ضرور آپ انٹرویو دیجئے، وہاں جو آپ دین کا کام کریں گے اس سے مسلک اعلی حضرت اور پھیلے گا اور ترقی کرے گا۔ قاری صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں پہ خدمات انجام دیتا تھا، لیکن جب علماء کرام کا اصرار بڑھا تو میں وہاں انٹرویو دینے پہنچ گیا۔ قاری صاحب فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، بارش بڑی شدید ہو رہی تھی، اور میں کسی طریقے سے وہاں پہنچا، پھر اپنے ایک ساتھی کے یہاں میں نے رات گزاری اور صبح وہاں پر میں انٹرویو دینے کے لیے پہنچ گیا۔ قاری صاحب فرماتے ہیں کہ سارے مسالک کے لوگ موجود تھے، دیوبندی بھی تھے اور دیگر اور لوگ بھی تھے، تو سب انٹرویو دینے آئے تھے۔ پہلے باری دیوبندی کی تھی کہ یہ تقریر کرے، چنانچہ اس مولوی نے تقریر کی، اس کے بعد قاری صاحب فرماتے ہیں کہ میری باری تھی، اس کے بعد میں نے تقریر کی، اور میں نے آپ کو بتایا بڑی جوشیلی تقریر کرتے تھے۔ قاری صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور بھی لوگوں نے تقریر کی، اس وقت کمیٹی کا متفقہ فیصلہ تھا کہ اس مسجد میں اگر کوئی امامت و خطابت کے فرائض انجام دے سکتا ہے تو وہ مولانا مسلم الدین ہے۔ قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے سلیکٹ کر لیا گیا اور میں وہاں پر دین کی خدمات میں مصروف ہو گیا۔ تقریباً ڈیڑھ سال قاری صاحب نے خدمت کی ہے وہاں پر، ڈیڑھ سال خدمت کی ہے قاری صاحب۔ اور قاری صاحب رحمت اللہ علیہ جب جمعہ پڑھاتے، آپ کو سن کے حیرت ہوگی، 19,000 مسلمانوں کا اجتماع ہوتا تھا، 19,000 مسلمان آتے، اور قاری صاحب رحمت اللہ علیہ خود فرماتے اپنے انٹرویو کے اندر کہ پھر مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی اور 35,000 شامیانے خریدنے پڑ گئے، 35,000 شامیانے۔ قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کام جاری تھا، لیکن اب جو جملے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ اب میں زیادہ عرصے یہاں پر کام نہیں کر سکوں، مجھے واپس جانا ہوگا کراچی، اور میں وہیں پر اپنا کام کر سکتا ہوں۔ فرماتے میں گھریلو معاملات کی وجہ سے بڑا پریشان تھا، لوگ دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئے کہ آپ نہیں جائیے نہیں جائیے، لیکن میں پریشان تھا اور مجھے یہاں کراچی جو ہے وہ آنا پڑا۔ اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں، میری باتیں لوگوں کو بری تو لگتی ہیں، لیکن میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں سنی نوجوانوں آپ کو، جتنے پیسے والے لوگ ہیں آپ کو، کہ خدا کے لیے عالم کی زندگی میں اس پر پیسہ لگاؤ، اس کی خدمت کرنے کی کوشش کرو، اور معاش کی جو فکر ہے اس سے آپ فارغ کر دو اسے، کیونکہ یہ فکر بہت بڑی فکر ہوتی ہے۔ بچوں کا کیا ہوگا، کچن کا کیا ہوگا، گھر کا کیا ہوگا، فیسوں کا کیا ہوگا، کس طریقے سے بچے اسکول جائیں گے، کس طریقے سے واپس آئیں گے، خدا کے لیے اس پر توجہ دو۔ لیکن میں نے اتنی عمر میں دیکھا ہے سنیوں کو، کئی سنی دنیا سے چلے گئے، کہ سنیوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں عالم دین پر ایک پیسہ نہیں لگانا، ہم مرنے کے بعد 2 کروڑ کی مزار ضرور بنانی ہوگی تاکہ حلوہ اور نیاز چلتی رہے، کھانا چلتا رہے، اگر زندگی میں عالم دین پر پیسہ لگاتے، قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت کرتے، تو مجھے بتائیے قاری صاحب کتنا کام کر کے جاتے، مفتی وقار الدین صاحب کی خدمت کرتے کتنا کام کر کے جاتے، علامہ ازہری صاحب کی اللہ کی خدمت کرتے وہ کتنا کام کر کے جاتے۔ لیکن سرمایہ داروں نے اس پر سوچا نہیں، اور سرمایہ داروں کی تو ہمیشہ سوچ یہ رہی کہ مولوی کو کچھ دے دو بس یہ ہمارا وفادار ہو جائے۔ تو جو خوددار علماء ہوتے ہیں ان کی نظر ہمیشہ گنبد خضرا پر ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی مدد کرے یا نہ کرے، آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کی مدد ہمارے شامل حال رہے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت قاری صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ واپس اخن مسجد تشریف لے آئے، تقریباً 19 سال کتابت کے فرائض انجام دیے ہیں قاری صاحب۔ اس کے بعد قاری صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کو دار المؤمجدیہ کی انتظامیہ نے خط لکھا، حضرت آپ آئیے، آپ یہاں پہ پڑھائیے، آپ کے استاد کے نام کا یہ مدرسہ ہے۔ حضرت قاری صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ وہاں پر کام میں مصروف ہو گئے، اور اس کے بعد قاری صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ میں دل کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، پھر قاری صاحب قبلہ نے جانا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد یہاں یہ جو میمن مسجد مسلم الدین گارڈن ہے، یہاں کی کمیٹی نے قاری صاحب سے درخواست کی کہ حضرت یہ جگہ بہت بڑی ہے، آپ یہاں پہ آئیے اور دین کا کام کیجئے۔ تو حضرت قاری صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ یہاں پر تشریف لے آئے اور آخری دم تک دین کا کام کرتے رہے، بڑی سادہ سادہ سی تقریر کرتے تھے اس آخری وقت میں، میں نے بھی سنی ہے اپنے بچپن میں، بڑا سادہ مزاج تھا، لیکن بڑی روحانیت ہوتی تھی، بڑی نورانیت ہوتی تھی۔ یہ جتنے بزرگ آپ کے سامنے موجود ہیں، یہ قاری صاحب قبلہ کے تربیت یافتہ، قاری صاحب نے ان کی تربیت کی، ان کو سکھایا ہے کہ عشق رسول کیا ہوتا، ان کو بتایا ہے کہ غوث پاک کی محبت کیا ہوتی ہے۔ قاری صاحب نے اپنا سائلنٹ آپ کہہ لیں کہ وہ کام کیا کہ عقل کو حیران کر کے رکھ دیا۔ آج آپ دیکھیں، میں نہیں کہتا، دنیا کہتی ہے کہ ربیع الاول کہیں پر دیکھنا ہو کھارا در میٹھا در میں جا کے دیکھو، محرم شریف کہیں پر دیکھنا ہو کھارا در میٹھا در میں جا کے دیکھو، رمضان شریف کہیں پر دیکھنا ہو کھارا در میٹھا در میں جا کے دیکھو۔ تو اس کھارا در میٹھا در میں کس نے زیادہ کام کیا؟ حضرت علامہ قاری محمد مسلم الدین صدیقی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، مولانا جلال الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، دین کی بنیادوں کو انہوں نے یہاں پر مضبوط کیا۔ اب آئیے ایک آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت قاری صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ، مولانا امجد علی صاحب حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں پر آپ مرید ہوئے، اور 21 سال کی عمر میں آپ مرید ہو گئے۔ 21 سال کی عمر میں قاری صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے اپنے مرشد سے کہا کہ میرے پیارے مرشد، مجھے آپ کوئی وظیفہ تو دیں، اوراد و وظائف تو دیں کہ جن کو میں پڑھوں۔ تو میرے پیر و مرشد مجھے دیکھ کے مسکرائے صدر الشریعہ، اور مسکرا کے فرمانے لگے، بیٹا مسلم الدین، یہ جو تم دین کا کام کر رہے ہو نا، یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ قاری صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے کہی اور چلے کہ باقی یہی سب سے، یہ بھی ایک بڑا وظیفہ ہے نا، یہ بھی ایک جہاد ہے، لوگوں کے قلوب میں عشق مصطفیٰ پیدا کرنا، لوگوں کو سیدھے راستے پہ لانا، چہروں کو داڑیوں سے سجانا، سروں کو اماموں سے منور کرنا، یہ کوئی عام کام تو نہیں ہے۔ چنانچہ قاری صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ مرشد چلے گئے، اور پھر کافی عرصے کے بعد جب وہ ناگپور آئے تو میں ان کے ساتھ تھا۔ فرماتے ہیں کہ پھر ایک جگہ پر بڑی وسیع العریس اور عظیم الشان، فرماتے جگہ تھی اور بڑی عظیم الشان محفل نعت کا وہاں پر انعقاد تھا۔ قاری صاحب فرماتے اس محفل کی کیفیت بڑی عجیب و غریب تھی، بڑی روحانیت و نورانیت تھی۔ تو میں نے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی، حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی ایک نعت پڑھوں۔ تو مرشد گرامی مسکرائے، فرمانے لگے بیٹا مسلم الدین پڑھو۔ تو وہاں قاری صاحب نے مولانا جامی رحمت اللہ تعالی کا ایک کلام پیش کیا۔ قاری صاحب فرماتے کلام پڑھنا تھا، ایک ایسی کیفیت تھی کہ میں بھی دھاڑے مار مار کے رونے لگا، میرے مرشد بھی رونے لگے، محفل میں جتنے لوگ تھے سب رونے لگ گئے۔ فرماتے ہیں کہ وہ کیفیت ایسی تھی کہ میں مکمل نعت نہیں پڑھ سکا، میرے مرشد خوش ہوئے اور میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے، بیٹا مسلم الدین، کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ تمہیں خلافت دوں، اب لگتا ہے کہ آج وہ وقت آن پہنچا۔ اور بڑے مجمع میں فرمایا کہ میں مسلم الدین کو اپنی خلافت سے نوازتا۔ قاری صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری حالت تو عجیب ہو گئی، میں نے عرض کی، حضور اتنی بڑی ذمہ داری، اتنا بڑا کام، یہ کام کیسے چلے گا؟ تو مرشد مسکرائے، فرمایا بیٹا مسلم الدین، جس کا کام ہے وہ خود ہی چلا لے گا، اللہ اکبر، جس کا کام ہے وہ خود ہی چلائے گا۔ چنانچہ قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ نے خلافت دی، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمان نے خلافت دی، قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ نے خلافت دی، قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں کراچی میں دین کا کام کرتے رہے بڑی خاموشی کے ساتھ، اور دین کو بنیادوں کو قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے مضبوط کر دیا۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ان کے مزار پہ رحمت و رضوان کی بارش نازل فرمائے، اور یہاں سے جو رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو تا قیام قیامت جاری و ساری رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔